کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی, کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی. ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی. وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ. اللہ محمد رسول اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے. پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے. اس کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. اللہ محمد رسول اللہ. جس کو آنا تھا سب آ گئے, صرف قیامت باقی ہے. سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے. موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے. اب تو نکالو یارو اپنے دل سے خیال غیر اللہ. اللہ محمد رسول اللہ. سورہ رحمہ پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی. روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی. دل میں خدا کا نام بسا لو, بات کرو تم قرآنی. چمکا لو کردار کو ایسا لوگ کہیں ماشاء اللہ. اللہ محمد رسول اللہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. چمکا لو کردار کو ایسا لوگ کہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو با کردار بنائے. یاد رکھیے, با کردار بننے کے لیے ماحول کی سخت ضرورت ہے. ماحول کے بغیر انسان باکردار نہیں بنتا. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بھی ہے پڑھی بھی ہے. میرے شیخ اول حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ اپنی آپ بیتی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ماحول کا ایسا اثر ہے اور ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے کچھ تجربے مجھے ہیں. حضرت کا ذوق علمی تھا, علمی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور یہ ذوق والد صاحب کی وجہ سے ہوا. اور چچا جان کی وجہ سے بیعت بھی ہو گئے کسی سے, لیکن ذکر و اذکار سے دور تھے. چونکہ مشغول علمی کاموں میں رہتے تھے, یہ نہیں تھا کہ کوئی اور کام کرتے تھے وہ کوئی بیکار پھرتے تھے, علمی کام میں مشغول رہتے تھے صبح سے لے کے رات تک. اس لیے جو ذکر و اذکار تھا وہ ان سے نہیں ہوتا تھا. تو ان کے جو چچا تھے وہ کہتے تھے کہ بیٹا ذکر کیا کرو, کچھ کر لیا کرو. تو حضرت کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے, یہ مشقیں کرنا ضربے لگانا آپ کا کام ہے, آپ کریں, میرا کام میری لائن دوسری ہے. تو عام طور پر فرمایا کہ ناکارا, یعنی حضرت نے اپنے آپ کو لکھا کہ میں اس سے دور ہی رہا. لیکن جو دوسری خانقاہیں تھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور دیگر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, جب انسان وہاں جاتا تھا تو وہاں کا ماحول ایسا ہوتا تھا کہ لاکھ چاہے وہ علمی شخصیت ہو یا جو بھی ہو, لیکن وہاں کے ماحول میں آ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا تھا. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے, میرے ایک ساتھی تھا لائق احمد, جو بہت ہی لائق بھی تھا, صاحب استعداد تھا, سہارنپور سے فارغ تھے وہ. جب فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے از خود انہیں کہا اور کہہ کر سہارنپور کی ایک شاخ میں مدرس لگوایا, 20 روپے مدرس, یعنی اس وقت کی تنخواہ تھی 20 روپے, جو بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کیا. چند دن کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ 20 روپے تو بہت کم ہیں, 25 روپے لوں گا, اس لیے کہ مجھے گھر کی ضرورتیں ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ 20 روپے بھی تمہاری وجہ سے ہیں یہ ضرور, لیکن اس سے زیادہ ہم بھی نہیں دیں گے. وہ اصرار کرتے رہے, حضرت انکار کرتے رہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سے کم میں نہیں پڑھاؤں گا. مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ان کو نظام الدین لے گئے, لائق صاحب کو, اور وہاں جا کر تبلیغ کا کام بھی سپرد کیا اور تعلیم کا کام بھی, اور 8 روپے ماہوار پر انہوں نے لینا قبول کیا. اور 2 سال تک 8 روپے ماہوار پر کام کرتے رہے. 2 سال کے بعد وہاں کے ناظم نے خط لکھا, چونکہ حضرت شیخ الحدیث صاحب سرپرست تھے, کہ حضرت یہ ایک عرصے سے یہاں کے مدرسین بہت ہی معمولی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں, اس لیے اجازت دی جائے کہ 2 روپے ان کے بڑھا دیے جائیں اضافے. حضرت فرمایا کہ خوشی سے 2 روپے نہیں, 4 روپے بڑھا دو. لیکن جب ان کے والد کو پتہ چلا, وہ بھی انتظامی آدمی تھا, انہوں نے کہا کہ 2 روپے ہی ٹھیک ہیں, تم ابھی ہمارے مدرسوں کی عادت نہ بگاڑو. فرماتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو بلوایا, لائق صاحب کو, جو حضرت کے دوست بھی تھے, تھا ساتھی تھے ان کے. تو جب وہ آئے تو ان کا سر جو ہے وہ جھکا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت ہی محجوب, بہت ہی شرمندہ سے میرے سامنے آئے. تو میں نے ان سے کہا کہ تو وہی لائق احمد ہے؟ تو خاموش رہے, کہا کہ جی ہاں. فرمایا کہ تو نے ہمارے 20 روپے ٹھکرا دیے اور 2 سال سے نظام الدین میں جو ہے وہ 8 روپے پر کام کر رہا ہے. تو بہت ہی مخلص لوگ تھے اس زمانے کے, سادہ سے آدمی تھے. حضرت نے خود ان کی تعریف فرمائی کہ بہت ہی, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, کہ بہت سادہ آدمی تھے اور نیک تھا. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جی, میں نے خود 20 روپے لینے قبول کیے تھے آپ کی طرف سے, لیکن ساری بات ماحول کی ہے. وہاں اگر وہ فری میں بھی کہیں تو میں فری میں ہی پڑھا دوں گا, وہاں کا ماحول ایسا ہے. اور یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ میں نے تو 20 روپے قبول کیے تھے, لیکن باقی مدرسوں نے مجھے اتنا چڑھایا, اتنا اصرار کیا کہ تم 20-25 بولو تاکہ ہمارے لیے بھی راستہ کھلے. تو میں نے مجبور ہو کے 25 روپے کہے تھے. مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے طور پر ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن وہاں کے ماحول کے اعتبار سے. تو یہ حضرت نے ماحول کی مثال لکھی ہے کہ انسان ماحول میں رہ کر کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بعض مدرسین جو 10 روپے پر بھی یہاں متعین نہیں ہوتے تھے نظام الدین جا کے فری میں پڑھانا قبول فرما لیا کرتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے چچا وہاں ہوتے تھے اس لیے ایک تو ان کا اپنا اثر تھا, ان کی شخصیت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اثرات رکھتے ہیں, ایک تو ان کی اپنی شخصیت, دوسرے خود نظام الدین کا جو ماحول تھا للہیت تو اس کا بھی اثر تھا. تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ماحول کے سپرد نہیں کریں گے, اچھے ماحول کے سپرد, اللہ والوں کے سپرد نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارا کردار درست نہیں ہو سکتا. اللہ والوں کی صحبتوں میں رہیں گے, آئیں گے جائیں گے تو یقیناً یہ کردار چمکے گا, لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کردار کو زنگ لگنا شروع ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے, یعنی اللہ والے ایسے ہیں کہ مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ چت بھی ان کی پٹ بھی ان کی. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اپنے ایک واقعہ لکھا, فرماتے ہیں کہ ان کے جو دونوں چچا زاد بھائی تھے بعد میں جو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ, یہ جب پڑھا کرتے تھے دورے کی پڑھائی پڑھ رہے تھے تو اس زمانے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کوئی شگاف پڑ گیا تھا اور کافی تکلیف اٹھائی انہوں نے اس سال. جمادی ثانی کا جب مہینہ آیا تو ہمارے یہاں رجب بالکل آخر ہوتی ہے تعلیم کا, اس کے بعد سال ختم ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے چچا میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے کہ بھائی کتابیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں, تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں بچوں کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو انہوں نے مجھ سے مشورہ مانگا. میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی یوسف جو ہے ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے, افاقہ ہے, اور مزید ٹھیک ہو جائیں گے, اور 2-4 دن کی بات ہے, سالانہ امتحان ہے تو امتحان دے کے چلے جائیں. اب جب رائے نا موافق دے گی تو خوب ناراض ہوئے, ان کو خوب ڈانٹ پلائی کہ خود رائے تو نے اختیار کر رکھی, میں کہہ رہا ہوں کہ ساتھ لے جاؤں, مجھے مشورہ دے رہا کہ میں امتحان دلا کے پھر لے کے جاؤں. تو ڈانٹے ڈپٹے, جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مشورہ مانگا تھا, مشورہ میں نے دے دیا, اگر آپ حکم فرماتے کہ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو میری کیا مزہ ہے کہ میں کہتا کہ نہ لے کے جاؤ. جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے تو میں نے بتا دیا, اس لیے کہ جب کسی سے رائے پوچھی جائے تو جو دیانتاً وہ درست سمجھتا ہو اس رائے کا اظہار کرنا چاہیے, اس لیے میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. اور یہ سارے معاملے کو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ بھی دیکھ رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ خاموش بیٹھے رہے. یہ بھی دیکھیے ان حضرات کی تربیت کی بات کہ بولے نہیں درمیان میں, ورنہ کسی ایک طرف وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح, لیکن بعد میں جب حضرت شیخ الحدیث صاحب وہاں سے چلے گئے تو ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے. میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرے ڈانٹنے پر تمہیں اچھا نہیں لگا. کہا کہ ہاں. اور پھر فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی جب انہوں نے ایک رائے دی تھی, آپ نے رائے مانگی, انہوں نے آپ کو دے دی تو آپ ناراض ہوئے. تو مسکرا کے کہنے لگے میں اس کا چچا بھی تو ہوں. مطلب ہے کہ یہ جو حق ہے چچا ہونے کا یہ کب کام آئے گا, مطلب اس پر تو میں اسے ڈانٹ پلا سکتا ہوں. تو پھر حضرت بھی مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں بھئی اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تم اس کے چچا بھی ہو. بہرحال یہ حضرات تھے, ان حضرات نے جو تربیتیں کی ہیں یقیناً ان لوگوں کی ترزیر تربیت جو لوگ رہے ہیں پھر وہ کیا کچھ بنے, لیکن ماحول کے بغیر کچھ نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں جب تک انسان نہیں رہتا, جب تک ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے, اس وقت تک صحیح معنی میں انسان کا کردار بنتا نہیں. اور ایسی ایسی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کہ بغیر پوچھے بعض اوقات اللہ تعالی دل میں ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ جس کی انسان کو طلب ہوتی ہے خود, لیکن ابھی پوچھتے نہیں ہیں کہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے, بات بتا دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا نے اس بات کو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والے کو غیب کا علم جانتے ہیں, بلکہ آنے والے جو طلب لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے دل میں القا فرما دیتے ہیں, اور شیخ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ آنے والے کیا طلب لے کر آئے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ زبان سے وہ کلمات, وہ جملے اور وہ چیز کہلوا دیتے ہیں کہ جس سے آنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے, اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے یہ فائدہ انسان کو ہوتا ہے کہ جب ان کی خدمت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو آنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورتیں شیخ کی زبان سے نکلوا دیتے ہیں اور وہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں اس پر کہ الحمدللہ مجھے پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، اس کے بغیر ہی اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے یہ نتائج ہوتے ہیں کہ آدمی کی گتھیاں بھی سلجھتی رہتی ہیں۔ پریشانیاں تو آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہ آتی ہوں، دکھ پریشانیاں سب چیزیں، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ دکھ اور تکالیف کس نے اٹھائے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کی اور آدمی کتنے مسلمان ہوئے؟ 19، صرف 19 آدمی 950 سال میں۔ دنیا بھی اعتبار سے کوئی ہم جیسا ہو تو کہے کہ ناکام گئے، الحزب اللہ ثم الحزب اللہ، یہ ناکامی نہیں ان کی کامیابی ہے۔ ناکامی تو قوم کی ہے، بدنصیبی قوم کی ہے جو ایمان نہیں لائی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اس لیے ہمارا کام بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو کام ہمارا ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ بعض لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں کہ جتنے عرصے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، یہ سوچ درست نہیں۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام، جو ہمارا کام ہے ہم کریں۔ ہمارا کام دستک دینا ہے۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ صدا لگانا۔ وہ صدا لگاتا ہے، ضروری تو نہیں کہ کوئی جیب سے نکال کے 100 روپے ضرور دے بھی دے، کوئی دے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن وہ اپنا کام چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ دے تو یہ نہیں کرتا کہ بھیک مانگنا چھوڑ دے، وہ صدا لگاتا رہتا ہے۔ جب تک گاڑی آپ کی کھڑی ہوئی ہے وہ لپٹا رہے گا، چپٹا رہے گا، کسی طریقے سے ہو سکتا ہے دے دے، اور دے بھی دیتے ہیں بعض لوگ اس طور پہ کہ بھئی یہ بہت دیر سے جو ہے یہاں کھڑا ہوا ہلتا نہیں ہے تو دے دیتے ہیں مجبور ہو۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ ہم کریں، جو اللہ کا کام ہے وہ کریں۔ تو ہمارا کام صدا لگانا ہے، دستک دینا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اللہ کا کام اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ صحبت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ والے نسبت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے پاس وقت بھی گزارا کرتے تھے، ان کے پاس رہتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ وہ نسبتیں عطا بھی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اصل تو منسوب ہو جانا ہی بہت ہے، لیکن نسبت حاصل ہو جائے تو کیا ہی بات۔ اور آج ہی میں یہ بات ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، حضرت شیخ الحدیث کے حوالے سے، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ موجود ہیں ان کی قدر کر لو، جب یہ بھی نہیں رہیں گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، اس لیے یہ مت سوچو۔ اور ہمارے حضرت تو عام طور پہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی جب حضرت کی صحت ٹھیک تھی، عام طور پہ میں نے ان کے بیانوں میں یہ بات سنی کہ لوگ آج جنید بغدادی کو تلاش کرتے ہیں، حسن بصری کو تلاش کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو موجود ہیں وہ اپنے وقت کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، حسن بصری ہیں، جو بھی ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح نسبت رکھتے ہوں۔ تو یہی اپنے وقت کے ہیں، ورنہ یہ بھی جب گزر جائیں گے تو پھر تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں۔ چنانچہ حضرت نے خود فرمایا کہ جب مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ آئے مولانا الیاس کے بعد، تو بعض لوگوں سے فرماتے ہیں میں نے خود سنا کہ وہ کہتے تھے کہ مولانا یوسف میں حضرت والی بات کہاں، لیکن جب مولانا یوسف دنیا سے چلے گئے اور مولانا انعام الحسن صاحب آئے تو وہ کہتے تھے کہ انعام الحسن صاحب میں مولانا یوسف صاحب والی بات کہاں۔ تو فرمایا کہ یہ تو چل ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہر ایک میں ہر ساری خوبیاں نہیں ہوتی۔ پھر وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے آج جو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں دوربینیں لگا لگا کے۔ یاد رکھو کہ زندگی سنت کے مطابق ہے اور الحمدللہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو بس کافی۔ البتہ یہ دیکھ لو کہ بھئی اس کی نسبت صحیح بھی ہے یا نہیں، اپنے بزرگوں سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا، بس۔ کیونکہ اپنے بزرگوں کو ہم کبھی نہ چھوڑیں، یہی ہدایت پر رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور جس نے بھی اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا اور خود رائے اختیار کر لی تو سمجھ لو گمراہی اس کا مقدر بن جاتی۔ اس لیے اپنے بزرگوں سے ایک تو حسن زن آدمی رکھے۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ مولانا طلحہ صاحب بیمار ہوئے تو ان کے والد تبلیغ پر جا رہے تھے، اپنے ایک ساتھی موسیٰ جی تھے، ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے یہ مر گیا تو تجھے بہت ماروں گا آ کے. اب لازمی بات یہ کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ بھئی موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی انسان کے ہاتھ میں تو نہیں. لیکن حضرت نے اس کی تعویل فرمائی. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ بعض اوقات بعض باتیں بزرگوں کی زبان میں جب جوش سے نکل جاتی ہیں, مقصد اپنی بزرگی جتلانا نہیں ہوتا, لیکن جوش سے نکل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے مطابق کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. تو پھر اس وقت اس حدیث کے ساتھ ہمیں اس کو جوڑنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اپنی بزرگی جتلانے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی بات کو سچا نہیں کرتے, ہمیشہ وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ باتیں ملیں گی بزرگوں ہی کے پاس, کتابوں میں بعض اوقات نہیں ملتی, سینہ بسینہ بھی ہوتی. اس لیے بہرحال اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی باتیں عطا فرما دیتے ہیں. تو اپنے جو بزرگ ہیں ان کی صحبت میں رہنا, ان سے سیکھنا, ان کی بات بعض اوقات سمجھ میں نہ آئے تو بے شک دوبارہ پوچھ لے آدمی, سہبارہ پوچھ لے, لیکن بدزنی اور بدگمانی ان سے نہ کرے. بدگمانی پر بڑی سخت سزا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ جو آدمی بدگمانی کرتا ہے کسی سے تو گویا اس نے اپنی گردن پھنسا دی, کیونکہ بدگمانی پر تو سزا ہے, اچھے گمان پر سزا نہیں, اجر. اگر کسی مسلمان کے بارے میں ہم اچھا گمان کرتے ہیں چاہے وہ خرابی ہو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان تو اچھا ہے اس کے بارے میں, تو انشاءاللہ اس اچھے گمان پہ اجر و ثواب ہوگا کہ نہیں. لیکن اگر کسی کے بارے میں ہم بدگمانی میں مبتلا ہیں اور جو چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے, تو یقیناً ہم اپنی گردن پھنسائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم نے بدگمانی کیوں کی, تم نے کیوں برا سمجھا ان کو. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے طور پر کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں, بلکہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے بندوں سے پوچھیں, جا کے معلومات کریں. فصل و اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون, اللہ والوں سے پوچھ لو اگر علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. آج بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دین کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا, نتیجتاً بعض اوقات خودرائی کرتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں اور نتیجہ بھی غلط ہوتا ہے, عمل بھی غلط ہوتا ہے. اس لیے اس کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ نہیں جانتے وہ پوچھ لیں, کوشش کریں, لیکن یہ پوچھنا بھی اپنی علم بگاڑنے کے لیے نہ ہو. یعنی یہاں پر بھی آدمی کو اپنے اوپر قدم قدم پر ضرورت ہے اس کی ایک نظر رکھے کہ میں جو سب کے سامنے کوئی بات پوچھ رہا ہوں تو پوچھنا اسی مقصد کے لیے نہیں کہ سب لوگ یہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بڑے اچھے اچھے اشکالات کرتا ہے اور بڑا اس کے ذہن چلتا ہے اور بڑے سوالات کرتا ہے. خدا نہ کرے اگر یہاں یہ معاملہ آ جائے گا تو بھی غلط, اپنی اصلاح مقصود ہو. اور بعض اوقات بعض سوالات ایسے بھی کیے جاتے ہیں کہ جس سے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی غلط فہمی بھی دور کرنا مقصد ہوتا ہے. کبھی میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں, الحمدللہ مجھے تو اس کا جواب معلوم بھی ہے, لیکن بعض لوگ غلط فہمی مبتلا ہیں ان کی اصلاح ہو جائے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. اصل یہ ہے کہ نیت درست ہو ہماری, نیت اگر درست ہو گئی سارے معاملے ٹھیک ہیں. آج ہی ہمارے یہاں صبح جو میں نے بیان کیا فجر کے بعد, اس میں یہ بات کہی کہ لم تقولون ما لا تفعلون, قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. عام طور پر لوگ اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں, اور غلط مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر تم کچھ خود نہیں کرتے ہو تو کسی سے کہو بھی نہیں, گویا اگر تم اچھا کام خود نہیں کر رہے تو کسی سے اچھا کام کرنے کی کہو بھی نہیں. یہ غلط سوچ ہے جو ہمارے یہاں پھیل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر باپ غلط کام کرتا تو اپنے بیٹے کو بھی کہے کہ ہاں بھائی تو بھی کر چکے میں بھی کر رہا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, باپ چاہے غلط کر رہا ہو لیکن اپنے بیٹے کو غلط راستے پر چلنے نہیں دیتا, وہ روکتا ہے. تو اس بات کو خوب سمجھ لیجیے کہ اس کی مفسرین کرام نے جو بات وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دعوت. دو چیزیں, ایک ہے دعویٰ ایک ہے دعوت. یہ آیت دعوت دعوے کے بارے میں ہے, دعوت کے بارے میں نہیں. بس اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے لم تقولون ما لا تفعلون, تم جو کام کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو کہ میں یہ کرتا ہوں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کہتا جی میں تو نمازی ہوں, حج نہیں کیا لیکن کہتا میں تو حاجی ہوں, عمرہ نہیں کیا لیکن کہتا میں تو عمرہ کر چکا ہوں. تو لم تقولون ما لا تفعلون, اصل میں دعوے کے بارے میں غلط دعویٰ مت کرو. یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو دین کی بات خود نہیں کر رہا لیکن دوسروں کو کہہ رہا بھائی نماز پڑھا کرو, جھوٹ نہیں بولا کرو, اگرچہ وہ خود جھوٹ بولتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کو اگر وہ ہمیں اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہم تو سنی لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. وہ کسی نے کہا نا کہ دیوار پر لکھی ہوئی بات بھی دیکھ لو کیا لکھی ہے, اگر اچھا لکھا ہے تو اس پہ عمل کر لو. اسی طریقے سے اگر کوئی بات تمہیں اچھائی کی کہہ رہا ہے تو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر بات اچھی ہے تو اس بات کو قبول کر لو,
یہ دیکھو بھائی کس کی بات کر رہا ہے. اگر اللہ اور رسول کی بات کی جا رہی ہے اور وہ درست ہے, اگرچہ وہ خود نہیں کرتا لیکن تب بھی قبول کر لو. اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی نماز پڑھا کرو, اگرچہ وہ نہیں پڑھتا تو کیا محض ہم اس لیے اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے کہ چونکہ یہ خود نہیں پڑھتا میں کیوں پڑھوں؟ اس میں تو ہمارا اپنا نقصان. اس لیے یہ آیت دعوت سے متعلق نہیں ہے بلکہ دعوے سے متعلق ہے کہ غلط دعوے مت کرو, جو کام کرتے نہیں ہیں اس کے کرنے کا مت کہو کہ میں یہ کرتا ہوں, یہ غلط. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنے آپ کو ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سیکھیں, سیکھتے رہیں اور اس میں شرم بھی محسوس نہ کریں. میں دو آدمیوں کے بارے میں تو کم از کم جانتا ہوں ایسا کہ اپنے وقت کے باوجود اس کے کہ بڑے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کی. ایک حضرت مفتی عبداللہ صاحب تھے, شیخ الحدیث سے جامع خیر المدارس ملتان کے, بہت بڑی شخصیت اور بہت ذی علم آدمی. خیر المدارس ملتان میں وہ شیخ الحدیث پہ تھے, ان کا مکتبہ بھی تھا, ایک کتب خانہ تو باقاعدہ, یعنی تاجر بھی تھے کتابوں کے اور مدرس بھی تھے. لیکن حضرت قرآن مجید ٹھیک کرنے کے لیے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کی کلاس میں تشریف لے جاتے تھے, اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب کا روب و دبدبہ بہت تھا, بہت روب و دبدبہ تھا. دو دو سو تین تین سو طلبہ ان کی کلاس میں ہوتے تھے کہ کیا مزہ لے, لیکن کسی کے آنے میں کوئی آدمی جو ہے نظر اوپر اٹھا لے کم سے کم. اور جا کے حضرت وہاں جا کے بیٹھتے تھے, اپنا سبق یاد کرتے تھے, سناتے تھے. اور قاری رحیم بخش صاحب ایسے آدمی تھے کہ سبق یاد نہیں ہوتا انہیں بھی کھڑا کر دیا کرتے, کھڑے ہو کے یاد کرو. اپنے وقت کی شیخ الحدیث ہیں, سوچ سکتا ہے کوئی آدمی اس زمانے میں؟ لیکن یہ بے نفس لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا رکھا تھا اور اپنا قرآن مجید ٹھیک کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے. تو ایک یہ, ایک ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ, حضرت بھی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر حضرت پڑھا کرتے تھے, شام میں بیان فرمایا کرتے تھے اور دن میں جو ہے وہ اپنے قرآن مجید کو ٹھیک کرتے تھے. تو بہرحال ایک تو موجود ہیں اور ایک رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے. لیکن بہرحال یہ تو صرف دو مثال کے طور پر ہیں, ورنہ ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں الحمدللہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا رکھا تھا, اپنے نفس کو مٹا رکھا تھا, اور یہی ان کی تعلیمات تھی آگے اور اس کے اثرات تھے. ملتان میں ایک مرتبہ جب میں پڑھا کرتا تھا, 1977-78 کی بات ہے, تو ملتان میں حسین آگاہی ملتان اور چوک بازار ایک علاقہ ہے بازار, آگے جائیں تو وہاں ہنو کا چھجا ایک آتا ہے جہاں پر زیادہ تر قریشی برادران رہتے ہیں, قصائی ہیں, اور ان کی اور زیادہ تر وہ زبان بھی ان کی کھڑی زبان وہ بولتے ہیں, وہاں ان کی اکثریت ہے. اور اکثر عام طور پر مولانا حامد علی خان صاحب کا وہاں زور تھا, تو زیادہ تر وہاں پر جو ہے بریلویت اور بدعات بہت تھے. بہرحال وہاں ایک جماعت گئی اور جا کے انہوں نے دین کی بات جو وہ کہتے ہیں انہوں نے کرنی شروع کی. جب شروع کی تو ایک شخص کو غصہ ہے, اس نے کہا بھائی چپ کر جا, ہمیں تبلیغ مت کر دو. پہلے تو اس نے منع کیا, اس نے کہا بھائی دین کی بات کر رہا ہوں میں, اپنی بات تو کرنے رہا, سن لو ہماری بات, سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے ورنہ ہم آگے چلے جائیں گے. تو جب انہوں نے پھر بھی بات جاری رکھی تو اس کو غصہ آیا, اس نے اٹھایا گٹر میں پھینک دیا. ایک گٹر بینر کھلا ہوا تھا اس میں پھینک دیا. وہ چارے خیر وہاں سے نکلے, نکل کے لوگ ہنس رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اور پھینکنا چاہتا ہے ایک دفعہ اور پھینک لے, لیکن میری بات تو سن لے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس نے بات سنی اور پھر وہ مسجد میں بھی گیا. تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے آپ کو جب آدمی مٹا دیتا ہے نا اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان بن جاتے ہیں, اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں, پھر اس کی مدد فرماتے ہیں. تو تھوڑی سی ابتلا آزمائش تو آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ کرے. ہم طلب کریں اس لیے کہ ہم اہل نہیں, اور لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سمجھ کے اس کو قبول کریں, اور قبول کر کے اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. استقامت بڑی چیز ہے, ورنہ اس راستے میں بعض اوقات چلتے چلتے لوگ پھسل بھی جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت آگے نکل گئے, لیکن پھر غلط صحبت کی وجہ سے کہیں چلے گئے. ایسے لوگ بھی میری نظروں میں بعض ہیں جو آج جو ہے وہ انہوں نے میڈیا کو اختیار کر لیا اور کوئی کہیں چلا گیا, حالانکہ وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہ خود آئے تھے. ایک صاحب تھے اپنے ساتھ لے کر آئے یہاں پر, ماشاءاللہ آج ان کے ساتھ ہی الحمدللہ یہاں آتے ہیں جڑتے ہیں, لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ حالانکہ سب سے زیادہ آگے تھا اب وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو گئے. پیاری اللہ کی طرف سے ہے. بات یہ ہے کہ ایک ہی تھلے میں اینٹیں بنتی ہیں, کچھ اینٹیں وہ ہوتی ہیں جو مسجد میں لگ جاتی ہیں جا کے، کچھ وہ ہیں جو بیت الخلاء میں لگ جاتی ہیں، لیکن بنتی ایک ہی تھلے سے ہیں، ایک ہی جگہ کے بنے ہوئے انسان ہیں، کوئی کسی سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں، کسی سے کوئی اور کام لیتے ہیں، لیکن یہ مختلف ہیں. لیکن بات وہی ہوئی کہ ہم اپنی طرف سے دیدہ و دانستہ غلط کاموں کی طرف نہ جائیں. اللہ نے سوچ بوجھ دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، کیونکہ دین پر استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے. بلکہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت ایسی چیز ہے جو کرامت سے بھی بڑھ کر، کرامت کوئی چیز نہیں، لیکن دین پر جمع رہنا، دین پر ڈٹا رہنا یہ زیادہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر ان کو ایسا یقین تھا کہ دنیا کی کوئی تکلیف انہیں اس سے ہٹا نہیں سکی. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر فرشتے نازل فرمائے. تو بات یہ ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم میں وہ ایمانی قوت پیدا ہو اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں دین پر چلنے کا. صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی، عورتیں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. یقیناً لوگوں کی طرف سے مخالفتیں تو آئیں گی، اپنے گھر والے مخالفت کریں گے، عورتیں دوپٹہ اوڑھیں گی ان پر مخالفت آئے گی، مرد داڑھی رکھے گا اس پر مخالفت آئے گی. لیکن بھائی آپ جمے اگر رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور استقامت کے ساتھ اگر ڈٹے رہو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ کو گالیاں بکتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہی آپ سے کہیں گے کہ ہم میرے لیے دعا بھی کر دیجیے ذرا. جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ استقامت والا آدمی ہے، واقعی جو اس نے کہا وہ کیا، تو پھر انشاءاللہ جو لوگ آج آپ سے نالا اور بیزار ہیں، کل وہی آپ کے پاس آئیں گے بھی ہمارے لیے دعا کر دینا ذرا. تو بات وہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہے. انشاءاللہ یہ مقصد نہ ہو کہ لوگ ہمارے پاس آئیں جی ہم سے دعائیں کرائیں، یہ نیت یہ بھی نہ ہو. اس راستے میں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ذرا بھی نظر چوکی اپنے آپ سے تو انسان کہیں کہیں چلا جاتا ہے. اس لیے حضرت مرحوم رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ بھائی سانپ جو ہے ایک لکڑہارا گیا جنگل میں اور لکڑیاں کاٹ کے لایا، وہاں پر دیکھا اس نے ایک سانپ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے بالکل ایسا مرا پڑا تھا، تو سمجھا مر گیا اور لا کے گھر میں لے آیا. خوبصورت سا لگ رہا تھا، اس نے چلو گھر والوں کو دکھاؤں گا، دیکھو مرا ہوا سانپ، لا کے گھر میں اس کو رکھا. اس کو جب آگ واگ جلائی، اس کو جب تپش محسوس ہوئی تو اس نے حرکت کرنی شروع کر دی. فرمایا کہ اپنے نفس کو بھی ایسے ہی سمجھو، بظاہر جو مرا ہوا نظر آتا ہے مرا ہوا نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی بیدار ہو سکتا ہے اور تمہیں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے تم اس سے غافل مت ہو. کبھی بھی اپنے نفس سے غفلت اختیار مت کرے انسان، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ میری تو اصلاح ہو گئی بس. ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہر وقت آدمی اپنے آپ کو ضرورت سمجھے، انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالی آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما، اپنی ذات کی محبت نصیب فرما، اپنے نام کی محبت عطا فرما. اے اللہ ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر و فکر کی دائمی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خوش و خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی ذات کسی و کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جان، مال، ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، دکانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ فیکٹریوں کی حفاظت فرما، اپنے فضل خاص سے اے اللہ ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ موجودہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اے اللہ حق پوشیدہ ہو کر رہ گیا، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اصل کیا ہے صحیح کیا ہے، لیکن آپ تو ہر چیز سے واقف ہیں، اے اللہ ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما، حق پر استقامت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ یہاں جتنے حضرات مرد و حضرات آئے ہوئے ہیں، خواتین آئی ہوئی ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، مصائب کو اے اللہ دور فرما دے، اے اللہ مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا حکموں کا فرما بردار بنا لے، اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اپنے حکموں کا فرما بردار بنا لے، اے اللہ عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو یا اللہ عزتیں عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مسلمان اے اللہ پریشانیوں سے دوچار ہیں، اے اللہ ظالموں نے ان پر جینا دوبر کر رکھا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما، خصوصیت کے ساتھ برما کے مسلمان، سری لنکا کے مسلمان، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کے شکنجے سے اللہ ان کو نجات عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون اولياءك، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم، اللهم اهلكهم كاهلاك عاد وثمود، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرور، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا ترام وكنفنا بركنك الذي لا يرام، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے، ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ، لیکن آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو یا اللہ پورا فرما دے، ضرورتوں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ بعض لوگ اپنے گھر والیوں سے پریشان ہیں اور بعض گھر والیاں گھر والوں سے پریشان ہیں، اے اللہ سب میں آپس سے محبت پیدا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، اے اللہ میاں بیویوں میں محبت پیدا فرما دے، ساس اور بہوؤں میں اللہ محبت پیدا فرما دے، خاندانوں کو جوڑ دیجئے یا اللہ، آپس میں ملا دیجئے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے خاندانوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، جوڑ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیے، ہمارے ملک کے حالات کو یا اللہ بہتر فرما دیجئے، اے اللہ اس وقت کفر و شرک یہود و نصارہ ہنود پوری پوری کوششوں میں ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی سازشیں وہ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ کبھی خود اور کبھی اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے، اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، آپ ہی ان پر قابو پا سکتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، اے اللہ فضل فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے گناہ مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ان سے ان کے اے اللہ آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، اے اللہ وہ جو کوئی بھی ہو اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کو اللہ تباہ فرما دیجئے، لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کوتاہیاں ہیں ہماری معاف فرما دے، اے اللہ جو لغزشیں ہیں انہیں معاف فرما دے، اے اللہ درگزر فرما دیجئے، اے اللہ درگزر فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اکابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے حضرت والا جو ایک عرصے سے صاحب فراش ہیں، اے اللہ تو نے پھر سے صحت و تندرستی عطا فرما دے. اے اللہ حضرت والا کے فیوز کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے. اے اللہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی دین کا کام لے لیجئے، اپنی رضا کے لیے اے اللہ کام لے لیجئے، اپنی رضا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. دکھلاوے سے، حسد سے، ریاکاری سے، بغض سے، آپس کی دشمنیوں اور عداوتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں صحیح معنی میں اے اللہ صحیح حکومت قائم فرما دیجئے، اچھی حکومت قائم فرما دیجئے، نیک لوگوں کو اقتدار عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرمائیے اور کرم فرما دیجئے. اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا. اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا. اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا. اللہم ارزقنا حکومة صالحة. اللہم ارزقنا حکومة صالحة. اللهم ارزقنا حكومة صالحة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے جتنے مشائخ بزرگان دین جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں ان کی طرف سے صدقہ جاریہ فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی ہمیں عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ہمارے بعض دوست احباب ایسے ہیں جن کا تجارت سے تعلق ہے اور مختلف لوگوں کی طرف سے انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں اور پرچیاں اور دیگر جو آج کل ایک معاشرے میں چلن چل چکا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، سب کے مال کی حفاظت فرما، سب کی جان کی حفاظت فرما، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بنا پر جو لوگ بھی پریشان ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ صرف اپنا خوف اور ڈر ہمیں عطا فرما دے، اپنے ماں سوا سے بے نیاز فرما دے. اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے جیسے انسانوں کے حوالے نہ فرمائیے، آپ ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہمیں مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے جو بھائی پریشان ہیں، گھر والے لوگ ان کی وجہ سے خواتین پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دوست احباب یہاں سے دور دور سے آتے ہیں، عافیت کے ساتھ آنا اور جانا یا اللہ ہو، خیریت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں، خیریت کے ساتھ یہاں پر آنا ہو. اس کے علاوہ یا اللہ جب بھی گھروں سے نکلیں حفاظت فرما، گھروں میں بھی حفاظت فرما، گھر سے باہر بھی حفاظت فرما، سفر پہ ہوں تب بھی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مجلس میں ہو تو بھی حفاظت فرما، تنہا ہو تو بھی حفاظت فرما. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا علیہ اللہ بھی کافی نابدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے اللہ یقیناً آپ کافی ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ قوت والے ہیں. اے اللہ آپ عزیز ہیں، آپ مقتدر ہیں، آپ مالک و مختار ہیں. اے اللہ ساری طاقتیں آپ کے پاس ہیں، ساری قوتیں آپ کے پاس ہیں، آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. آپ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم فرمائیے. اے اللہ آپ ہمارے ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، دین پر مرتے دم تک ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے، ہر ابتلا سے محفوظ فرما. اے اللہ ایکسیڈنٹ سے، تصادم سے، زلزلوں سے اور اسی طریقے سے ڈوب کر مرنے سے، دیوار کے نیچے آ کے مرنے سے، دھماکوں سے، اے اللہ جو بھی اس قسم کی موتیں ہیں ایسی موتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. اے اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، عافیت کے ساتھ اے اللہ زندگی عطا فرما اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. اچھا کچھ کتابیں ہیں بھائی، یہ لے لیجئے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بہت ہی عمدہ کتاب ہے یہ، اور گزشتہ اتوار کو تقسیم کرنے کا ارادہ تھا لیکن اس وقت تک آئی نہیں تھی حالات کی وجہ سے، ماشاءاللہ آ چکی ہیں.